سورة حامیم سجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ تم اس وقت دنیا کی سب سے قیمتی کتاب کو پڑھنے بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے تم اس کو اس کا ڈیو حق دو۔ کیونکہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ دل پہ نازل ہوئی تھی۔ بہت سارے ساتھی اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا تھا، اور اس کو دل پہ لیے بغیر بات نہیں بنتی جب تک کہ ہم اس کو اس طریقے سے نہ لیں کہ جس طریقے سے ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ کتاب ہمارے دلوں پہ اتر رہی ہے۔ فرمایا، بشیرم و نذیرہ، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا۔ لیکن لوگوں کا حل کیا ہے؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، مگر ان میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب کچھ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے اور کچھ پہ اثر نہ کرے، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب تو اپنی جگہ یہ تاثیر رکھتی ہے، لیکن دلوں کا حال فرق ہوتا ہے۔ ہر بندے نے اپنے دل کے اوپر کچھ نہ کچھ پردے ڈالے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اثر نہیں کرتی۔ اصل بات یہ کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اس وقت یہ کتاب میرے دل پر اثر کر رہی ہے؟ کیا اس وقت میں اس کتاب کو اپنے دل کی زمین کے اوپر ایک ایسی بارش کی طرح محسوس کر رہی ہوں کہ جس کے بعد پھر ایمان کا پودا اگ سکے؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے گا اور اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل کی زمین کیسی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو، میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو مشرک کہا گیا۔ اور آخرت کے منکر ہیں رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کا اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو، جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا؟ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب اور حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام چار دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح، ہم اپنا حساب لیں۔ آسمان نے بھی کہا کہ اللہ، ہم تیرے حکم کو خوشی سے سنیں گے اور مانیں گے۔ زمین نے بھی یہی کہا، اگر اللہ کی ذات ہمیں سامنے کھڑا کر کے پوچھ لے کہ بتاؤ تم میری طرف فرما برداری کے ساتھ آتے ہو یا نافرمانی سے، تو ہمارا اس وقت کیا جواب ہوگا؟ اللہ کی ذات سامنے آ جائے گی پھر تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، لیکن سب سے بڑا امتحان تو یومنون بالغیب کا ہے۔ اور اسی لیے تو خوشخبریاں ہیں کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا خوف دے دے، اپنی خشیت دے دے، کہ ہم بن دیکھے اس کو اس طرح محسوس کرنے لگیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی احسان کا درجہ ہوتا ہے۔ اس پہ فائز ہونے کے لیے انسان کو ارد گرد سے بے نیاز ہونا پڑتا ہے، بالکل فوکس ہونا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا چھ دن میں کیوں بنائی اور آسمان کیوں بنائے؟ یہ آیتیں اسی کا جواب دے رہی ہیں۔ اللہ کے لیے تو ایک کن کے ساتھ بنانا ہی ممکن تھا، لیکن اس نے ہمیں تدریج سکھائی کہ چیزوں کو طریقے کے ساتھ کیا کرو، سلیقے کے ساتھ کیا کرو۔ زمین کی پیدائش اور اس کی مختلف چیزوں کی بات کرنے کے بعد اب فرمایا، تب اس نے دو دن کے اندر سات آسمان بنا دیے، دو دن میں پورے سات آسمان۔ اب وہ دن کیا تھے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، ہم صرف اپنے آپ کو رکھ کے سامنے دیکھیں کتنا بڑا آسمان، پورے گلوب کے اوپر ایک ہی آسمان، اور اللہ کی ذات نے اس کو بنا دیا۔ ہم شاید کتنے مہینوں کا چکر لگائیں تو بھی اس آسمان کے نیچے نیچے سے گزر نہیں سکتے، اور جہاں سے گزریں گے اس کے ارد گرد کی ہمیں خبر نہیں ہوگی۔ کتنی بڑی ہے وہ ذات، کتنا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے بارے میں انسان سوچے اور سنجیدگی اختیار کرے۔ اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، ہر آسمان کا کام مختلف ہے، کہیں سے رزق اترتا ہے، کہیں سے انسان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، کہیں دعائیں جاتی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو اس کا کام دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ کاموں کو کرنے سے پہلے آرگنائز کرو، ہر ایک کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کام کرنا ہے اور کب کرنا ہے، اور یہی ڈسپلن اس کائنات میں ہمیں دکھتا ہے، اور یہی ہر ایک سے مطلوب ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسا عاد اور ثمود پر نازل ہوا تھا۔ تب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا، ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ کتنی بدبختی ہے انسانوں کی، اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین کو دیکھ کر بھی نت نئے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم ایک انسان کی بات کیوں مانیں، ہمیں تو کوئی سپر ہیومن چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کو کھانا نہیں ہوتا وہ سو قسم کے بہانے کرتا ہے۔ آد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زوراور؟ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زوراور ہے، وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا کہ دنیا میں انسان کو جو مصیبت آتی ہے تو وہ آخرت میں آنے والی مشکلات کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے پہ بھی مشکلات لاتا ہے اور کافروں پہ اور سرکشوں پہ بھی لاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں ایمان والے کی مصیبت اس کے آخرت کے گناہوں کی معافی، آخرت کے عذاب میں کمی کا سبب ہوگی یا اس کو معاف کرائے گی، لیکن کفر کے ساتھ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے آخرت کے درجوں یا اس کی کمی میں یا آخرت کے اس کے عذابوں میں کمی نہیں کرتی۔ کتنا تکلیف دہ عمل ہے نا کہ قومیں دنیا میں اس طرح پٹخ پٹخ کے ماری گئیں۔ اب دیکھیں کہ ہم شاید ان چیزوں کو اس طرح امیجن کر نہیں پاتے نا، قرآن پاک میں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے ذہن میں اور اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا امیجنیشن کام نہیں کرتا۔ صرف بات کو سمجھانے کے لیے کروں گی کہ جب بھی دنیا میں کوئی آفت آتی ہے، سیلاب آتا ہے، آپ لوگوں کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے گھر بہ گئے، ان کے سامان چلے گئے، سروں کے اوپر انہوں نے اپنے گھر کی کچھ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں، رحم آتا ہے نا، اب اس کو کئی گنا زیادہ کر لیں۔ کوئی زلزلے کی جھلکی ذہن میں لے آئیں کہ جب گھروں کے گھر پلٹ جاتے ہیں اور زمینوں کے اندر سے دبی ہوئی لاشیں نکلتی ہیں، تو اس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ قوموں کے اوپر جب اللہ کی عذاب آتے تھے تو کتنے وہ بدبخت ہیں کہ اتنی اذیت اور اتنی تکلیف سے مرے، اس کے باوجود بھی آخرت میں پھر اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکذیب سے بچائے، اور اصل میں قوموں کو بھی اس پارے کے تھیم کے ساتھ دیکھ لیں تو جھوٹ تھا ان کا، انہوں نے تکذیب کی نبیوں کی۔ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ نبی جو بات کہتے تھے اس سے ان کی خواہشوں پہ پابندی لگتی تھی۔ آج کے بعد اب اللہ تعالیٰ ثمود کا حال بتاتے ہیں کہ وَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَى عَلَى الْهُدَى، رہے ثمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کی بجائے اندھا رہنا ہی پسند کر لیا۔ یہ کیا عمل ہوتا ہے کہ اللہ تو کسی کو راستہ دکھائے اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں آنے کے لیے راستے پوچھ رہے ہوں گے، کہاں ہے، کدھر ہے، کیسے ہے؟ کوئی اتنا احمق ہوگا کہ راستہ بھی پوچھے اور پھر بھی اس کے مطابق نہ چلے، آنکھیں بند کر لے، جان کے اس جگہ کو چھوڑ دے جہاں پہ مڑنا تھا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے راستوں کو تو ہم اتنی باریکیوں سے لیتے ہیں، اور ہم پرکھتے ہیں کہ ایک ہلکی سی ہماری غلطی کس طریقے سے ہمیں منزل سے دور کرتی ہے، لیکن جب کسی کو اللہ ہدایت کا راستہ دکھا دے، اللہ نے لفظ بھی وہی استعمال کیے، فہدئی نہ ہم، ہم نے ہدایت دی تھی، ہم نے ان کو راستہ دکھا دیا تھا، حق دکھ گیا تھا، ان کو اللہ کی کتاب کا راستہ دکھ گیا، ان کو اللہ کے رسول کے طریقوں کا راستہ دکھ گیا، لیکن پھر ہوا کیا؟ فاستحب العمى على الخدا، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اس ایک آیت کے اوپر بہت غور کروں، اور دل اس طرح پسیج رہا ہے کہ انہوں نے محبت کی، انہوں نے پسند کی اندھا رہنا ہدایت کے بدلے، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو بیچارہ کہیں نہ کہیں مر کھپ جائے گا بیماری میں، جب اس کی بیماری ختم ہو جائے گی چلا جائے گا، لیکن جس بندے کو ہدایت مل جائے اس کے باوجود وہ اسے اندھا رہے، کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا بتا تجھے دکھا دی، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان ہدایت کو دیکھ کے سن کے بھی اس سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اس سے اندھا بنا رہتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کے سامنے دنیا پھیل کے آ جاتی ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کیا کہ اس کا چھوٹا بھی بہت بڑا دکھتا ہے، اس کا چھوٹا سا فائدہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر نہ ملا تو مر جاؤں گی، جو مل گئی تو مٹی، نہ ملے تو سونا ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ جو چیز میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جاتی کہتی سو کے نو پرابلم، بہت اچھی ہے، ایک دو دن کے بس سب شوق ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن جو دور کسی کاؤنٹر میں دکھتی ہے کہتے ہیں یہ ہے اصل سونا، ساری زندگی اس شراب کے پیچھے انسان گزار دیتے ہیں، اور آخر میں قبر کے گھڑے میں گریں گے، اور وہاں ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کہاں ضائع کر دیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، اللہ اکبر، آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، انسان جیسے عمل کرتے ہیں ویسے ہی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور یاد تو کرو، اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لیے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا، پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ ذرا اس کو امیجن کیجئے گا کہ ہماری سکن جو ہے یہ بولے گی قیامت کے دن۔ بہت جگہ قرآن پاک میں سکن کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ایسی آیتیں ہیں کہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کے مطابق اس کو سوچتے ہوئے ہم خود اپنے ہاتھوں کو دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سکنز، یہ جو سکن کھال ہے یہ میری اور آپ کی ہاتھوں کی، یہ بولے گی۔ کیا بولے گی؟ ان کے خلاف گواہیاں دے گی، اور اس وقت پھر انسان اس کو پکارے گا۔ یہ ذرا مکالمہ سنیں، پھر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے۔ وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بلوا دیا۔ اب سوچیے، اپنے ہی گھر کے بھیدی لنکا ڈبونے لگے، آج سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی، اس وقت میں بول رہی ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن میری سکن اس کو ابزارب کر رہی ہے، یہ ریسیپٹرز ہیں، یعنی ریسیپٹر کہتے ہیں ریسیو کرنے والی چیز، یہ اصل میں اسکینرس لگے ہوئے ہیں، ہماری جو آواز کی ویوز ہوتی ہیں نا وہ ہماری سکن کے اندر سیو ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس میں فریز ہو رہا ہے، یہ ہوا کے اندر، فضا کے اندر جو میرے لفظ ہیں یہ بالکل بکھر چکے ہیں اس وقت، اس وقت اس پہ پورا کام ہو چکا ہے کہ یہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پیچھے جا کے ماضی کے بڑے بڑے لوگوں کی آوازوں کو کیچ کیا ہے، صرف اس وقت جس چیز پہ کام ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ری پلے کیسے کریں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک سی ڈی پلیئر میں ایک سی ڈی ہے، سی ڈی برن ہو چکی ہے یا ٹیپ کیسے جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، اب اس کو پیچھے ریوائنڈ کر کے سننا کیسے، ابھی یہ چیز نہیں لوگوں کو سمجھ آئی، اور ایک وقت ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے، سائنسدان اور کامیاب لوگ، ان سے لوگ اب اس طرح فائدہ اٹھائیں گے کہ ان کی آوازوں کو فضا میں سے لیں گے۔ جو سب یہاں جمع ہو رہا ہے قیامت کے دن بول پڑے گا، اور ہماری آنکھیں اور ہمارے کان اور ہمارے اسکنس گواہی دیں گی، کہاں بھاگیں گے؟ جب اپنا ہی جسم گواہیاں دینے لگ گیا اپنے خلاف، جھوٹ تو نہیں بولیں گے یہ؟ ہم ان کو جتنا مرضی سجائیں، سواریں، کھپائیں ان کو، گھنٹوں ہم ان کی مینیکیور اور پیڈیکیور کرواتے رہیں اور فیشیل کروا کے اور پالشنگ کراتے رہیں اپنی سکن کی، یہ ایک ایک لفظ بولیں گی، ایک ایک بال جو اللہ کی نافرمانی کا اترے گا یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ پہ استعمال ہوگا، یہ بولیں گی کہ اللہ اس نے ہمیں بڑی تکلیف دی۔ اور آپ دیکھیے کہ سکن کی تو خاص طور پہ بات کر دی، کیونکہ عموماً انسان جو دنیا کے اندر غافل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس میں انسان کو دنیا بڑی مائل کرتی، وہ ہماری سکن تو ہے، اسی کو تو دیکھتے ہیں، گورا کون ہے اور کالا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت پہ یہ سب معاملہ ہوگا۔ اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے، اکثر انسان شروع شروع میں، بعد میں تو لوگ چھپتے بھی نہیں، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، لیکن ابتدا میں گناہ کی ایک شرم اور ایک حیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا میں جرائم کرتے تھے تو چھپتے تھے، تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی۔ کر لے محاسبے کا یہ نقطہ۔ کبھی خیال آتا ہے مجھ کو کہ کبھی میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری اسکن، اللہ میرے ہی خلاف گواہی دے گی؟ بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ذرا چار گانوں کے بول یاد کر لیں اگر کوئی یاد ہوں گے۔ اتنے شرکیہ لفظ ہوتے ہیں، یہ لفظ بولتے ہی میرے ذہن میں ایسا مصرع آ گیا کہ جس کے بارے میں یعنی یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ کو بھی نہیں پتہ میرے دل میں کیا ہے، میرے دل پہ کیا گزرا ہے اللہ کو نہیں پتہ۔ یعنی یہ کس قسم کا انسانوں کے ارد گرد چکر چلا دیا جاتا ہے کہ لوگ خود بھول جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کی ذات بھی ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا، اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے گا۔ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ سچ ہے نا؟ آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپا ہو کر رہا جن سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپا ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اگلی آیتوں کو تو بڑے شعور سے سننے کی ضرورت ہے۔